نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين رب العالمين 193 حدیث دیکھیں اس بارے میں کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور عیسائی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا. بابو وضو الرجلی مع امراته وفضل وضو المراتی وتوضا عمر بالحمیم ومن بیتی نصرانیہ. چونکہ ہمارے یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں کہ اچھا جو بچا ہوا پانی جس پانی سے غسل کیا تھا وہ پانی سے وضو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت نے وہ پانی سے وضو کیا اب اگر اس میں عورت کا ہاتھ چلا گیا ہوگا تو لہٰذا وہ پانی اب پاک ہے نہیں ہے. اور یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ غیر مسلم لوگوں کے برتنوں سے کھانا کھانا یا پانی پینا یا ان کے پانی کے برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو یہاں پر ایکچولی امام بخاری یہ باب باندھ کر یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے غیر مسلموں کے گھروں کے برتن بھی, جن برتنوں کے بارے میں آپ کو کنفرم ہے کہ اس میں شراب نہیں بنائی جاتی ہے تو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن شراب بنانے والے برتن کو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. کیوں؟ تاکہ اس کی حرمت کے لیے, تاکہ انسان اس کی کراہت سے اس کی کراہت محسوس کرے اور اس سے بچ سکے کہ شراب اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اس کے بنائے گئے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ برتن پاک ہیں تو ان برتنوں کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور ان برتنوں میں کھایا بھی جا سکتا ہے چاہے وہ کسی نان مسلم کے گھر کے برتن کیوں نہ ہوں. اور یہاں پر دو اثر بیان کیے گئے ہیں. اثر کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا نا, اثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے قول کو یا ان کے عمل کو اثر کہتے ہیں. تو سعید بن منصور نے اور دوسرے کو شافعی اور عبدالرزاق نے نکالا ہے. امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں اسی طرح, اور اسی لیے اس کو انہوں نے یہاں پر ثابت کیا ہے, اسی طرح گرم پانی سے کافر کے گھر کے پانی سے بھی منع کرتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے یہاں صوفیزم کی جب شروعات ہوئی تھی تو ہر مشقت والی چیز کو, ہر تکلیف دہ چیز کو اڈاپٹ کرنا یا ہر تکلیف دہ چیز کو اپنانا زیادہ اجر کا بات سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے بوڑھے لوگ, یہ بہت سارے جو ہمارے پرانے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ گرم پانی سے وضو کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو آرام میں ڈالنا ہے تو بہتر ہے کہ انہیں زیادہ اجر نہیں ملے گا, اور وہ نماز قصر بھی کرتے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے کہ آدھا اجر ہو جائے گا. جبکہ اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہوں اور ہمارا الحمدللہ اس پر عمل ہو سکتا اور اس پورا ہو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ امام بخاری نے ثابت کیا. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم کو مالک نے نافع سے خبر دی, وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ میں سمجھ گئی کہ عورت اور مرد یعنی وہ لوگ کوئی مخلوط سوسائٹی تھی, نہیں, بلکہ یہاں پر انہوں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہسبینڈ کے وائف یا وائف کا ہسبینڈ, یا اگر گھر کے ہی مرد عورت جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے, تو یہ جائز ہے. پھر آگے کی حدیث دیکھیے, بیچ والی حدیث چھوڑ دیجیے, یہ بے ہوش آدمی پر اپنے وضو کا پانی چھڑکنے کا بیان. ایکچولی یہاں پر اس حدیث سے امام بخاری پھر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی کسی پر ڈالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک رہتا ہے, وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں کوئی گندگی یا نجاست نہ گرے. ویسے بھی یہ تین باتیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ پانی اس وقت نجس ہوگا جب اس کو اپنا بو, ذائقہ اور رنگ بدل لے, ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوتی تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو پانی خود پاک کرنے والا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. نجس مطلب اب اس سے پھر وضو نہیں ہو سکتا. پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا کلر, اپنا ذائقہ یعنی ٹیسٹ, اور اپنا رنگ اسمیل اور ٹیسٹ اور کلر, ٹھیک ہے, یہ تین چیزیں نہ بدلے جب تک کہ پانی پاک ہی رہے گا. تو کسی کے بچا ہوا پانی, چونکہ اللہ کے رسول نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ پر ڈالا تھا. پھر ایک اور حدیث اس کی دلیل میں ملتی ہے, آپ کو یاد ہوگا سیرت ہم نے پڑھی تھی, تو اس میں عروہ بن مسعود ثقفی یہ بھی تھے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, یاد آیا آپ کو. اور جب انہوں نے, کیونکہ وہ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو جب وہ واپس گئے, ان کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اس وقت وہ نان مسلم تھے, دشمن تھے دیکھا جائے تو, لیکن وہ واپس جب مکہ گئے تو جا کر انہوں نے صحابہ اکرام کی تعریف کس طرح کی تھی, ہاں, محمد کے اصحاب تو ایسے ہیں, یعنی اس پر اتنا جان چھڑکتے ہیں محمد پر کہ ان کے بچے ہوئے پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں. یعنی آپ کا جو بچا ہوا پانی تھا تو صحابہ اس کو لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے, یعنی برکت کے لیے, کسی اور کا نہیں کر سکتے ہم ایسا. وہ بھی حدیث یہاں پر بتا رہی, دلیل امام بخاری نے ثابت کی ہے, کہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ کسی مسلمان کا بچا ہوا پانی نجس نہیں ہوتا. اسی لیے ہم ایک دوسرے کا پانی اگر پی لیتے ہیں تو وہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں, یا ایک دوسرے کے بچے پانی سے وضو کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں, وہ جائز ہے جب تک کہ اس کے اندر نجاست نہ گر جائے, تبھی وہ ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ تمام احادیث چھوڑ کر آگے آئیے. ایک اور چیز دیکھ لیجیے, حدیث نمبر 201, باب الوضوئی بالمد, مد سے وضو کرنے کے بیان میں. اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد کے پانی سے وضو کیا, پھر کچھ اس میں ہے کہ 3/4 مد سے پانی کیا. وہی ابھی پتہ, مد اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جو آج کے, اگر ایک مد کے برابر آج 600 گرام سے لے کر اس سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے, اتنے پانی میں آپ نے وضو کیا تھا. ایکچولی بتانا ہے, ثابت یہاں یہ کرنا ہے کہ جتنے کم سے کم پانی میں آپ وضو کر سکتے ہیں, بلا وجہ پانی ویسٹ نہیں کریں. جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیپ ہم کھول دیتے ہیں اور مسلسل پانی کیا ہوتا ہے, بہتا رہتا ہے. تو اگر جب ہم وضو کرنا بند کر دیں, جب ہم نہیں دھو رہے تو اس وقت کیا کریں, ٹیپ کو ہم بند کر دیں.
600 گرام میکسیمم,
میکسیمم 600 گرام, اب وہ دیکھنا پڑے گا. 600 گرام وہی 500 ml کا. بعض اس میں آدھا مد آیا ہے, بعض اس میں 3/4 مد آیا, اور بعض اس میں ایک مد آیا ہے. تو یہ سمجھو وہی 500 ml سے لے کر آپ 800 تک کے اس وہی پانی میں وضو کر لیے. اللہ کے رسول ایک اسٹینڈرڈ پیمانہ تھا, اور اس کے بارے میں اتنی دلیل سے ثابت کیا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس میں کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں جب امام یوسف, جو کہ امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ تھے, کہا رہتا کہ جب وہ مدینہ گئے حج کرنے کے لیے, انہوں نے امام مالک کے پاس جا کر کچھ باتوں کے بارے میں جب ڈسکشن کیا, تو امام مالک اپنے گھر گئے اور وہاں سے وہ مد نکال کر لائے, وہ پیمانہ, کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پیمانہ ہوتا تھا. اور پھر تقریباً 40 گھروں سے 40 تابعین نے اپنے اپنے گھروں سے نکال کر لائے کہ ہمارے دادا اور ہمارے والد جو صحابہ تھے ان کے پاس یہ پیمانہ ہوتا تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا, اور وہ اسی کے برابر ہوگا جو مد یہاں پر بتایا گیا ہے, کہ 600 گرام سے لے کر تھوڑا سا اور زیادہ, کسی میں بڑھا کر بھی ذکر ہے. اتنے پانی میں اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے. تو بہتر کیا ہے, اسکالرس نے امام بخاری کے شرح میں بھی, حافظ ابن حجر اسقلانی اور دوسرے اسکالرس نے یہی لکھا ہے کہ بہتر ہے سنت کو فالو کرنے کے لیے ہم کم سے کم, تاکہ ایک طرح سے سنت فالو ہو سکے. کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت فالو کرنا بس مسواک کر لی, یا بس اس طرح کی کوئی چیزیں کر لی تو وہی سنت فالو کرنا ہے. تو ایسا نہیں, یہ کم پانی میں وضو کرنا, کم پانی سے نہانا, یہ بھی سنت ہی کو فالو کرنا ہوگا انشاءاللہ. اس پر بہت لمبا باب باندھا ہے, ایکچولی وہ ثابت کرنا چاہا کہ اتنے اس میں پانی میں وضو ہو جایا کرتا تھا آسانی سے. ٹھیک ہے, موزوں پر مسئلہ کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 202 نکالیے. باب المسح علی الخفین, ہم سے اسبغ بن فلج نے بیان کیا, وہ ابن وحب سے بیان کرتے ہیں, کہا مجھ سے عمرو نے بیان کیا, کہا مجھ سے ابو النضر نے, ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے نقل کیا, وہ عبداللہ بن عمر سے, وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد مالد عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ سچ ہے, اور یاد رکھو جب تم سے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سعد سے جب حدیث پہنچے تو تم اس کے بارے میں کسی اور سے مت پوچھو. ہاں, سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کے بارے میں اتنے زیادہ بہت کیئرفل تھے, یعنی وہ کوئی حدیث سے زیادہ بیان نہیں کرتے تھے, اور جب بیان کرے تو مطلب وہ حدیث کیا ہوگی, بالکل سچی ہوگی, صحیح ہوگی. تو کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو. اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو النضر نے بتلایا, انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسے کہا. تو ایکچولی یہاں پر کیا ہے کہ یعنی وہ حدیث کیا تھی, یعنی عبداللہ بن عمر جب سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ آئے اور انہیں موزوں پر مسح کرتے دیکھا, کیونکہ سعد بن ابی وقاص ہم جانتے ہیں بہت سال تک زندہ رہے, یہ ایون عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا, لیکن یہ کسی جنگ میں شامل نہیں, یعنی فتنوں میں یہ انوالو نہیں ہوئے, یہ کسی دیہات میں چلے گئے تھے رہنے کے لیے. تو عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کوفہ آئے ہیں اور وہاں پر وہ موزوں پر مسح کر رہے ہیں, تو اس کی انہوں نے وجہ پوچھی. تو انہوں نے اللہ کے رسول کے فعل کا حوالہ دیا, یعنی انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کرتے ہوئے مسح کرتے ہوئے, کہ آپ بھی مسئلہ کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور سعد کا حوالہ دیا, تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہ تم جب سعد بن ابی وقاص کو کوئی کام کرتے دیکھو یا وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے بات کرے تو مطلب وہ بات سچ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول سے تم خود موزوں پر مسئلہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا, اور ان کا دیکھا دیکھی کون کرتے تھے, صحابہ اکرام بھی کرتے تھے, اور صحابہ اکرام کو دیکھ کر پھر کس نے کیا, تابعین اور پھر محدثین نے. تو ایکچولی یہاں پہلے نمبر پر وہ یہ والی بات لائے ہیں جس میں سعد بن ابی وقاص کو ہم کو ذکر ملتا ہے کہ وہ خود موضوع پر مسح کرتے تھے, انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا تھا. اب اس میں بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بحث ہمارے سامنے جب حدیث میں آ گئے کہ موضوع پر مسح کرنا ہے, تب اس میں چمڑے کے موزے یا یا کپڑے کے موزے، اس طرح سے کوئی قید نہیں آئے گی، بس موزے موزے ہے، جو بھی موزے ہم پہنیں گے۔ بس یہ تھا کہ اس زمانے میں چونکہ سفر ان کا بہت تکلیف دہ ہوا کرتا تھا تو وہ لوگ چمڑے کے استعمال کرتے تھے۔ ایکچولی موزے کہنے سے زیادہ مناسب اس کو شو کہنا ہی زیادہ مناسب ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ اس طرح سے اونچے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ بچے بھی پہنتے ہیں، جی ہاں، اونچائی تک جو ہے اس کا رہتا ہے، تو کیونکہ جو سانپ بچھو ڈیزرٹ میں جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو سانپ بچھو ہونے کا خطرہ رہتا تھا، تو وہ لوگ ایسے چمڑے کے وہ جوتے پہن لیا کرتے تھے، یا اس کو وہ لوگ موزے کہتے تھے، کیونکہ اس کو بالکل ٹائٹ ہوتے تھے، وہ اتارنا بھی مشکل ہوتا تھا، تاکہ پھر ان کو کوئی ایسی موزی جانور یا کوئی ایسی موزی چیز ان کو کاٹ نہ لے، تو اس بنا پر وہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن ادروائز اگر کوئی موزے بھی پہنتا تھا، کیونکہ اس کے بعد کسی صحابی نے منع نہیں کیا اس بارے میں، اگر کوئی لوگوں نے کپڑے کے موزے بھی پہنے ہوں یا ولن کے موزے پہنے ہوں، تو اس صورت میں بھی کوئی صحابی نے کسی کو منع نہیں کیا مسا کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو جو بھی موزے آپ پہنیں گے، لیکن اگر آپ باوضو ہو کر موزے پہنیں، تو اس صورت میں سفر میں 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور حضر میں 1 دن اور 1 رات ہے، اور حالت جنابت مدت مساح کو ختم کر دیتی ہے۔ اتنا بس آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہم کو کیوں بتائی گئیں، کس لیے بتائی گئیں؟ آسانی کے لیے۔ ایکچولی فقہ کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی کو آسان بنانے والی چیز ہے، الحمدللہ۔ اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے عمر بن خالد الحرانی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے یحیی بن سعید کے واسطے سے نقل کیا، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ نافع بن جبیر سے، وہ عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گئے، جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور یہ بھی ایک سفر کا ہی واقعہ ہے، جو جس میں مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، اور غالباً یہ وہی سفر ہے جس میں کچھ ایک ڈیلیگیشن بھی آ گیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے دور رہ گئے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت نماز پڑھا دی تھی فجر کی، پہلی بار ایسا ہوا، یعنی پوری زندگی میں آپ کے فرسٹ ٹائم ایسا تھا کہ آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ تو بہرحال یہاں سفر کی بات ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیرہ بن شعبہ، جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ وضو کروا رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے وضو کیا اور موزوں پر کیا کیا مسح کیا، کیونکہ آپ سفر میں تھے۔ اور اسی کے آگے کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک صحابی دوڑے آگے کہ آپ کے موزے اتارے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے اس کو حالت وضو میں پہنا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دونوں باتوں سے؟ حالت وضو میں اگر آپ نے ساکس پہن لیے تو پھر اس کا مطلب ہے بعد میں آپ کو پھر اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ اس پر مسح کر لیں گے۔ اب یہ بس تھوڑا سا فرق ہم کو ملتا ہے، کچھ احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر سے بھی آپ نے مسح کیا، اور کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے نیچے سے بھی مسح کیا، لیکن آپ کا اوپر سے ہاتھ پھیر لینا بھی کیا ہے؟ کافی، ٹھیک ہے؟ یعنی کیونکہ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہے، بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہے، لیکن جو زیادہ صحیح لگتی ہے بات وہ کون سی ہے؟ کہ آپ نے اوپر سے ہاتھ پھیر لیا، تو بس آپ مسح کر لیں گے اور اوپر سے ہاتھ پھیر لیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوری، بس ایسا ہاتھ پھیر لیں سادہ، اس میں کوئی بہت، جی جی وہی ہاتھ، بس ہاتھ پھیر لیں گے سر پیروں پر آپ، جی
جیسے ابھی آج کل سردی وغیرہ ہیں، جیسے جو تھوڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، اگر وہ ظہر میں جیسے ایک دفعہ وضو کر کے موزے چڑھا لیں تو اس کے بعد یہ کیش تک اگر وہ استعمال کرنا چاہیں،
بالکل دوسرے دن ظہر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دن ایک رات پورا ہے نا، تو دوسرے دن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہیں ضرورت نہیں، بلکہ ویسے بھی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بھی اجازت ہے کہ اگر ان کو بیماری ہونے کا خطرہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت میں وہ تیمم بھی کر سکتے ہیں، اتنی بھی چھوٹ ہے الحمدللہ۔
جی
نہیں، بالکل ہاں، بیماری کی مسح میں بیماری کی قید نہیں ہے، بالکل، نہ سفر میں نہ حضر میں، جو بیمار نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، تیمم میں بیماری کی قید ہے، لیکن تیمم میں بھی ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جو بوڑھے لوگ ہیں، اگر بوڑھے لوگ ہیں تو وہ حضر میں بھی تیمم کر سکتے ہیں چاہے پانی موجود ہو، لیکن چونکہ بہت زیادہ سردی، جیسے کہ آپ لوگوں نے شاید دہلی کی سردی کے بارے میں سنا ہوگا، دہلی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت سارے بوڑھے لوگوں کا اتنے بار بار ان کی بہوؤں کا یا بیٹیوں کا سوال آتا ہے کہ اس قدر سردی ہے کہ، اور ان کی طبیعت خراب، جیسے کوئی دمے کے مریض ہوتے ہیں، کسی کو کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، ذرا سا پانی لگ جائے تو، ایسے لوگ تو مطلب حضر میں بھی اپنے گھر میں موجود ہو تب بھی ایسے بوڑھے لوگ تیمم کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں، اذا ادخل رجلیہ وهما طاہرتان، حدیث نمبر 206 آئے گی۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریہ نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عامر سے، وہ عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ میں ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں، آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو، چونکہ میں نے جب ان کو پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، بس آپ نے ان پر مسح کیا۔ تو سیم وہی والی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ موزے اتارنا چاہے تو آپ نے کیا کر دیا, ان کو منع کر دیا. پھر ایک آگے کی حدیث دیکھیے اس بارے میں کہ بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے. ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے گوشت کھایا اور نیا وضو نہیں کیا. پہلے وہ کیا لائے ہیں امام بخاری, صحابہ کا عمل لائے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فعل لائے ہیں. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی, وہ عطا بن یسار سے, وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اور یہاں پر کلی کا بھی ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا, اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ حالت وضو سے تھے, تو کلی کرنا مستحب میں آئے گا, مست یعنی فرض میں نہیں آئے گا. جیسے ایک جگہ ابھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے جس میں آپ نے دودھ پیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے, تو کلی کی, لیکن آپ نے صحابہ کرام کو نہیں کہا کرنے کا. یعنی اگر آپ کو اپنے منہ میں ذائقہ کوئی بھی چیز کا محسوس ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نماز کے خوشبو میں اس سے فرق پڑے گا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اور ہم اپنے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں, تو پھر اس نماز میں کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. تو اس سے نماز کی خوشبو کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ اپنے منہ سے وہ ذائقہ نکالنا چاہتے ہیں تو کلی کر لینا کیا ہوگا, بہتر ہے, مستحب ہوگا, لیکن مست نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ سے حکم دیتے تھے صحابہ کو کہ تم بھی کرو, لیکن ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام نے بعض اوقات کچھ کھایا تو انہوں نے نہیں کیا, وہ کلی نہیں کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کھانے کے بعد اگر کلی کوئی کرتا ہے تو وہ پسندیدہ میں آئے گا, لیکن یہ کہ مست نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر انہوں نے بکری کا گوشت کھایا, صحابہ کرام نے بھی اور اللہ کے رسول بھی, انہوں نے اس کے بعد نہ کلی کی اور نہ ہی وضو کیا. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی, وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں, انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے والد عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے, پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی, نیا وضو نہیں کیا. اب آپ دیکھیں اس میں کس کا ذکر بھی نہیں ہے, ایون کلی کا بھی ذکر نہیں ہے. تو اس سے دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ کوئی چیز کھائیں تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں, کیونکہ ایکچولی وہ جو ایک پرانی والی حدیث آ گئی تھی جس میں عبداللہ بن عباس کا پہلے فتویٰ تھا, عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ ہر آگ جس کو چھولے اس پر وضو ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر دوسرے صحابہ نے ان سے بہت اختلاف کیا, جو عبداللہ بن عمر تھے, عبداللہ بن زبیر تھے, یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے, جو اس وقت کے تمام جو عبادلہ تھے ان سب نے اس پر ان کو اس بات پر ان سے مخالفت کی. دو تین چیزوں میں عبداللہ بن عباس وہ اکیلے ایک اپنے اکیلے اوپینین میں اکیلے تھے وہ, جیسے کہ ایک تو نکاح متا کے بارے میں, آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں, اور ایک اور کوئی معاملہ آتا ہے. لیکن جیسے ہی ان کو جب پتہ چلا یہ احادیث عبداللہ بن عباس کو, انہوں نے فوراً کیا کیا, اپنا اوپینین واپس لے لیا. اور دیکھیں یہی صحابہ کی خوبی تھی کہ جب ان کو پتہ چلتا کوئی صحیح بات ان کے سامنے آ جاتی تو وہ کیا کرتے تھے, اپنی بات واپس لے لیتے تھے. یعنی ان کو کوئی اس میں کوئی عزت نفس کا مسئلہ نہیں آتا تھا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے, جیسے بھی کل مجھے ایک سوال آیا, بہت لمبا سوال ہے, کہ وہ خاتون بتا رہی تھی کہ ہماری کہیں بحث چل رہی تھی, انہوں نے کسی اور سے سوال کیا, انہوں نے مجھے بھیجا کہ بحث چل رہی تھی جو چاروں مسلک ہے, تو بحث اس پر چل رہی تھی کہ چاروں مسلک میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اسی پر اسٹرکٹلی جمے رہنا ضروری ہے, آپ کسی دوسرے کو پھر فالو نہیں کر سکتے. جبکہ وہ خاتون کہتی کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر ہمارے سامنے صحیح حدیث آ جاتی ہے تو ہم صحیح حدیث کو لے لیں گے, اس میں امام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے, لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے اس بات کو. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے کہ بس ایک کو فالو کرو اسٹرکٹلی اور کسی اور کو پھر ایک جو ایک کا ہم نے لے لیا بس اسی کے پیچھے رہیں گے, اب ہمارے سامنے چاہے صحیح حدیث آ جائے تب بھی ہم نہیں لیں گے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کے عمل سے کیا پتہ چلتا ہے, فوراً جیسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات جو ہے غلط ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے, یہ جو دوسرے جو اکابرین صحابہ تھے ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے ان کی بات جب سامنے آ جاتی تو وہ لوگ اپنے اوپینین کو واپس لے لیتے تھے. تو جب عبداللہ بن عباس کو یہ تمام حدیثیں ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے کیا کیا تھا, اپنا فتویٰ واپس لے لیا تھا. وہ اصل میں دیکھیں لا علمی, تو ریاض الصالحین میں لکھا ہوا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہو, ٹھیک ہے, اگر مطلب وہ حدیث اگر ہوں گی ریاض الصالحین میں, تو ایکچولی حدیث تو یہ ملتی ہے اللہ کے رسول کی, میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہو, ان چاروں بھی خلفائے راشدین نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی, وہ تو اتنا فالو کرنے والے تھے بہت ہی زیادہ. تو چاروں خلفائے راشدین کی بات ہے, چاروں اماموں کی بات نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جیسے یہ کتاب جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, کتاب آپ لوگوں کو سامنے اس لیے نہیں دی اور بتائی تھی کہ اس میں تھوڑا بہت اسٹرکٹ لہجے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے بات, اصل میں کوئی ایک مسئلہ کے تعلق سے بہت زیادہ اسٹرکٹ لہجے میں لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے وہی ثابت کرنا چاہا کہ مطلب وہ لوگوں نے جو رائے ان کی رائے ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ رائے کو فالو کرتے تھے, اور جب ہمارے سامنے حدیث آ جاتی تو ہم کو کس کو فالو کرنا ہے؟ اور وہ لوگ عقل سے دلائل لا رہے تھے اور رائے پیش کر رہے تھے، جبکہ ہمارے سامنے حدیث کے سامنے پھر عقل کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اسی لیے جو اہل کوفہ یا عراق والے تھے ان کو اصحاب الرائے کہا جاتا تھا، اور جو مدینہ والے تھے ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا، جو آج اہل حدیث ہیں. ایکچولی وہ ٹرم بعد میں اہل حدیث میں اس طرح سے چینج ہو گئی، کیونکہ مدینہ والے بہت اسٹرکٹلی حدیث کو فالو کرتے تھے. جس سے میں نے ابھی بتایا کہ امام یوسف جب آئے، ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی فقہ کو آگے پہنچانے والے امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں ہی تھے. یہ دونوں بھی امام مالک کو بھی فالو کرتے تھے، امام شافعی کو بھی، اور انہوں نے اپنے خود کے استاد سے بہت سارے اختلاف رائے کیا اور کسی نے ان پر آبجیکشن نہیں لیا، کیونکہ یہی صحیح طریقہ ہے. تو امام ابو یوسف جب وہاں گئے مدینہ، اور انہوں نے دیکھا کہ جو یہ جو مد بتایا گیا، کیونکہ جو اصحاب رائے تھے جو عراق والے تھے وہ مد کسی اور چیز کو سمجھتے تھے، اور جو اصحاب مدینہ تھے وہ مد اللہ کے رسول کے زمانے کا جو پیمانہ تھا اسی کو فالو کرتے تھے. تو جب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مد ہے، اور پھر تمام بہت سارے تابعین نے اپنے اپنے گھروں سے 40 لوگوں نے نکال کر لائے اپنے پیالے یا اپنے پیمانے. تو اب آپ بتائیں کہ کس کو فالو کریں گے؟ تو انہوں نے اسی وقت اپنے استاد کی رائے چھوڑ دی، یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ دی، اور کس کو فالو کیا؟ جو اس وقت مدینہ میں جتنے بھی ان کو پیمانے ملے اس کو انہوں نے فالو کیا، اور ان کا فتویٰ بھی پھر وہی ہے جو مد کے بارے میں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہماری. کیا ہمارے لیے حیثیت رکھتی ہے؟ پہلے پریفر ہم کس کو کریں گے؟ قرآن اور حدیث کو، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 210 ہے. ہم سے اسبق نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر سے، انہوں نے کریب سے، ان کو حضرت میمونہ زوج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا. اب اتنی ساری حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ اور امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ گوشت کھانے سے، اور گوشت کیسا ہوتا ہے؟ گوشت آگ پر ہی پکا ہوا ہوتا ہے نا، کچا گوشت تو کوئی نہیں کھاتا. تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز جو آپ نے کھائی تھی اس کے بعد آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر بہت اسٹرکٹلی عبداللہ بن عباس سے کہا کرتے تھے، جب یہ عبداللہ بن زبیر جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے لیے وضو ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا میں گرم پانی پیوں اور میں پھر وضو کروں، یعنی یہ الٹا ہی ان کو ایک جواب دینے کے لیے اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے. بعد میں عبداللہ بن عباس نے خود ہی اپنا اوپینین واپس لے لیا تھا. اس کے نیچے کی بھی حدیث دیکھی جی، اس بارے میں کوئی شخص، ہاں نیچے ہم وہی حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ جو باب تھا اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے، ٹھیک ہے. ستو کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا نا جی، جو گرین کا وہ ہوتا تھا، وہ جیسے ہم سوجی کہتے ہیں جس کو، ہمارے یہاں سوجی یا روا کہا جاتا ہے، لیکن وہ اور شاید باریک پیستے تھے اور وہ بھنا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو وہ لوگ پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے، یا بھگو کر اس کو رکھ دیا کرتے تھے، جب وہ بھیگ جاتا تو اس وقت اس کو وہ پی لیا کرتے تھے. کیونکہ آج کے جیسے آج ہم جو دیکھتے ہیں اصل میں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے کھاتے ہوں گے، لیکن ان کو اس زمانے میں وہی ڈش بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں تھی جی. آج بھی ہاں طاقتور ہوتا ہے وہ اصل میں، تو لیکن اس زمانے میں وہی ڈش بہت اچھی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے. ہمارے جیسا نہیں تھا کہ اتنی ساری چیزیں، جیسے آج ہمارے پاس چاول میں ہم کتنے قسم کے ڈشز بناتے ہیں، اس زمانے میں تھوڑی ایسا تھا. اور سب سے بڑھ کر تو اس زمانے میں جو مرغوب غذا تھی، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، تمام شوربے میں روٹی ڈال کر وہ لوگ پکا لیا کرتے تھے. ہاں سرید جی، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو ایکچولی ہم یہاں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کلی کرنا بھی ہے تو وہ کلی اللہ کے رسول نے کب کی تھی، اور اس نے بھی اللہ کے رسول نے خود کی تھی، صحابہ کرام سے نہیں کہا تھا کرنے کے لیے. اسی لیے نیچے والی حدیث دیکھیے کہ اس بارے میں کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے. ہم سے یحیی بن بکیر اور قتیبہ نے بیان کیا، کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، وہ شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے. اس کی دوسری روایت اور ملتی ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ یہ بہتر ہے. اور یہ کیوں کرے گا وہ؟ جب اگر اس کا مزہ منہ میں محسوس کرے گا. تو آپ نے بکری کا گوشت کھانے کے بعد تو کلی نہیں کی، لیکن دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کی، اور آپ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا. اور کیا ریزن بتایا؟ چکنائی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے دوران کیونکہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت ہم کو اتنا تو کرنا ہے کہ کم از کم ہم کو اپنی آواز، یعنی جو آپ کو تو معلوم ہوگا نا کہ مخارج جب تک اس کے الفاظ ہم ادا نہیں کریں گے، اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے، تو مخارج نہیں نکلیں گے نہ الفاظ نکلیں گے. کیونکہ ہمارے پر بہت سے لوگ نماز بھی ایسی پڑھتے ہیں جیسے کہ ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول یا کوئی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں جس میں زبان ہلانی نہیں پڑتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو جب تک کہ آپ کی زبان، آپ کے اندر کے تمام جتنے جو الفاظ ادا کرنے کے لیے جو عضو استعمال ہوتے ہیں، سب کو حرکت میں آنا چاہیے. تو اسی لیے کہا گیا کہ بہتر ہے کہ اپنی آواز ہم کو سنائی دے، اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی میں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ پڑھتے ہیں تو جب وہ چکنائی محسوس ہوگی تو کیا ہوگا، پڑھنے میں بھی مشکل ہوگی اور نماز کی خوشی میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول نے ریزن بھی بتا دیا کہ چکنائی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے لیے کلی کر لی. تو بہتر ہے پھر ہم اگر کوئی چکنائی والی چیز کھا لے تو کیا کریں، کلی کر لیں. لیکن یہ بھی کیا ہوگا، مستحب میں آئے گا، یہ حکم میں نہیں آئے گا. پھر سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں، بعض علماء کے نزدیک ایک یا دو مرتبہ کی اونگ سے یہ نیم کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے. تو محسوس کریں گے جب آپ بہت آپ نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات جیسے سفر کی آپ کو تکان ہے، دو تین دن کا سفر ہو گیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بعض اوقات آپ کو اپنے الفاظ پتہ نہیں چلتے، اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا جو کھڑے کھڑے جو نیند کا جھونکا ہوتا ہے یا اس میں نیند لگ بھی جاتی ہے تو وہ اس میں کوئی پوچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن لیٹ کر سونے میں تو یہ تو نو ڈاؤٹ کہ لیٹ، جیسے ابھی ارینا کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کے رسول جو ہے لیٹ گئے اور فراٹے لینے لگے پھر اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی. دیکھیے اللہ کے رسول کا معاملہ اور تھا، لیکن جو اسکالرس کا کہنا ہے کہ لیٹ کر گہری نیند سو جانے سے کیا ہوتا ہے، وضو جو نواقض ہے وضو اس میں یہی آئے گا ہم لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول کا معاملہ الگ تھا کیونکہ وہ حدیث ہم کو پتہ چلتی ہے جو کہ آتھینٹک صحیح حدیث ہے، جس میں فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے آپ سو رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی مثال بیان کرو، تو دوسرے فرشتوں نے بتایا کہ مثال بیان کر کے کیا فائدہ، آپ تو سو رہے ہیں. تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہے، پھر انہوں نے وہ مثال بیان کی. تو اللہ کے رسول کا معاملہ الگ تھا کہ اگر آپ سو بھی رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ بند ہو اور آپ کا دل جاگ رہا ہو. لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا رول ہے کہ اگر ہم لیٹ کر سو جاتے ہیں اور اچھی نیند لگ گئی ہم کو تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، ہم کو وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر کھڑے ہی نیند لگ جا رہی ہے، جیسے اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہم نے لیا تھا کہ ان کو نماز میں ہی جھپکی آ رہی تھی، غشی تاری ہو رہی تھی لیکن بہت گہری غشی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، نماز کے دوران ہی پانی کے گھڑے سے پانی لیا اور اپنے سر پر ڈالا تاکہ ان کی غشی جاتی رہے، اور انہوں نے نماز کنٹینیو کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گہری غشی جب تک نہ آئے تب تک ہی وضو نہیں ٹوٹے گا.
جیسے حرم میں بیٹھے جمعے کا،
جی بیٹھے جی بالکل نو پرابلم، نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ لیٹ کر سو گئے تو اور گہری نیند لگ گئی تو پھر آپ کا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے نماز میں خطبے کے دوران جھپکی لگ کر ہوتا ہے نماز میں، آپ خود محسوس کریں گے جب بہت زیادہ تھکے ہوئے آپ پر دو تین دن سے نیند نہ ہوئی ہو، تو بعض وقت نماز میں آپ کیا پڑھ رہے تھے آپ کو یاد نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس کیفیت کو جانے دیں اور پھر اچھی طرح سے ہوش میں، یعنی پوری طرح سے نیند سے جاگ جائے تب جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے تو تب وہ پڑھے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں کہ اگر جب سو جائے انسان نماز میں ہی یا بیٹھے بیٹھے تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو جب تک وہ کیا مانگ رہا ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کرنا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے لگے وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بدعا دے رہا ہے. پھر اگلی حدیث ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے ابو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اگر نیند بہت آ رہی ہو اور نماز کا وقت باقی ہو تو پہلے جا کر سو جائے پھر اٹھ کے بھلے ہی نماز پڑھ لے. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ بہت نیند آ رہی ہے اور کچھ جان ہی نہ سکتا ہو کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ جواز نکلتا ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی نیند پوری کر لے اور پھر واپس آ کر دوبارہ نماز پڑھے. لیکن یہ کہ کوئی لیٹ کر سو جائے اور خراٹے بھی لے رہا اور اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھ لے تو وہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسری تمام حدیث سے ثابت ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 216 دیکھیے. ایکچولی ہم کو آج 14 حدیثوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے. حدیث نمبر 216 اس بارے میں کہ پیشاب کے کھنڈر سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے. وہی والی حدیثیں تھوڑی گئی ہیں جو ریپیٹیڈ ہیں حدیثیں، ٹھیک ہے. یعنی ویسی کوئی جو بات ایسی کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ تمام حدیثیں ہم لوگوں نے لے لی ہیں، جو حدیثیں ہم کو معلوم ہیں جو سیم حدیث ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا، وہ مجاہد سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت ان پر عذاب کم ہو جائے. اس حدیث سے تین مین باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر احتیاط کرنے کے باوجود بھی چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو وہ اس میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ بہت دفعہ کتنا بھی احتیاط کریں لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھینٹے اڑ جاتے ہیں. تو بہتر کیا ہے کہ احتیاط آپ کو کرنا ہوگا اور چھینٹوں سے بچنا ہوگا. اور اس میں چاہے اپنے چھینٹے یا دوسروں کے کپڑے خراب کرنے والی بات بھی آئے گی, تو وہ دونوں بھی چیزیں شامل ہوگی. جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہی ایسے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پر پیشاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہم کو وہ تعلیم خود کے لیے بھی دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دینا. جیسے کموڈ ہوتا ہے تو کموڈ پر اگر پیشاب احتیاط نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے, اوپر ہی چھینٹے اڑ جاتے ہیں اور پھر جو دوسرا شخص آ کر بیٹھے گا تو کیا ہوگا, اس کے کپڑے خراب ہوگئے. تو دونوں بھی چیزیں اس میں آئے گی. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا تھا. اور یہ احتیاط اپنی جتنی ممکن کوشش ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے, اس کے باوجود اڑ گیا تو اس پر پھر عذاب نہیں ہوگا. اور دوسرا ہے چغل خوری پر. اور چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ جی ایکچولی غیبت الگ ہے, ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں, یعنی ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے کہ ادھر کی بات ادھر کر دی, ٹھیک ہے؟ غیبت کیا ہوگی کہ آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے, وہ غیبت الگ ہے. لیکن چغل خوری کیا ہے کہ دو لوگوں کو لڑانے میں لگائی بجھائی کرنا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ادھر کی ادھر کرنا, یہ والی بات. تو اس پر سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کتنے نیک کام کرتا ہے نا. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے, تمام فرائض کا پابند ہوتا ہے, لیکن یہ دو تین چھوٹی سی برائیاں, ایک تو غیبت اور دوسرا چغل خوری, یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی تمام اس سے اس کی اچھائیاں لے کر چلی جاتی ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں واسطہ کہاں پڑے گا جب ہم جائیں گے قبر میں؟ تو اب سوچے کہ قبر میں ہی اگر یہ ساری چیزوں سے یعنی پہلے ہی پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اس لیے بہت, اور خصوصاً جو ساس بہوؤں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تو ہم کو بہت ہی محتاط رہنا ہے کہ یہ نہیں کہ ساس کی باتیں سن کر بہو کو لگا دی اور بہو کی باتیں سن کر ساس کو لگا دی, اس سے پھر اور لڑائی پھیلتی ہے. اسی لیے اس کے لیے اتنا سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. اور تیسری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دو ڈالیاں تھیں وہ توڑ کر لگائی تھیں, لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا. اور آپ دیکھیں ہمارے پر کتنی یہ بدعت مشہور ہے کہ اب قبرستان میں جیسے دفن کر کے آتے ہیں قبر پر پھول ڈالتے ہیں ایک تو, اور یعنی وہ تو ڈالیوں کی بات تھی, وہ پھول ڈالتے ہیں اور درخت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ درخت جب تک ہرا بھرا رہے گا تب تک اس کو قبر والے کو عذاب نہیں. پر یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے. یعنی اللہ کے رسول وسلم بھی کنفرم نہیں ہے, ان کو کنفرم نہیں تھا, شیور نہیں تھے کہ عذاب ہٹ ہی جائے گا. آپ اور چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے, آپ تو دعا کرتے تھے لوگوں سے تو دعا قبول اسی وقت ہو جاتی تھی. آپ نے بارش کی دعا کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش نازل ہو گئی. آپ نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ بارش یہاں سے پھیل جائے اور پہاڑوں اور گھاٹیوں میں برسنے لگے تو بارش ادھر ہی پھیل گئی. تو آپ تو رسول تھے, آپ کی بات الگ تھی. لیکن اگر آپ کا دیکھا تھا کہ کوئی ولی یا بزرگ یا پیر کوئی ایسے جو ہے ڈالیاں لگائیں گے تو ان کی وہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ رسول رسول تھے اور عام انسان عام انسان ہے. تو یہ سوچ کر قبروں پر درخت لگانا یا پھول چڑھانا یہ اس سے ثابت نہیں ہے. اور آپ کو دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دوسرے تمام صحابہ کے قبروں پر پھر لگاتے تھے. آپ کی زندگی میں بہت سارے صحابہ اکرام کا, ایون آپ کی بیوی کا انتقال ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا, ہم کو پتہ چلتا ہے مکہ میں, اور مدینہ میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ کا, لیکن کیا آپ نے لگایا؟ نہیں لگایا. تو اس کا مطلب شور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ اس سے عذاب ختم ہی ہوگا, اور اگر یہاں لگایا بھی تھا تو آپ شاید کہہ رہے کہ شاید اس سے عذاب نہ ہو. تو یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا, اور اللہ کے رسول کی بات الگ تھی, ہم لوگ نہیں لگا سکتے. تو یہ بات ہے کہ عذاب شاید کم ہو جائے, یہ اللہ کے رسول کا اثر تھا. اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے لگایا ہو اللہ کے رسول نے, کہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شجر اور حجر کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ تسبیح کر رہی ہوں ڈالیاں تو اس وقت اس وجہ سے عذاب ٹل جائے. لیکن وہ بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ضرور ختم ہو جائے گا, بلکہ امید آپ نے ظاہر کی. پھر ہے باب ما جاء فی غسل البول, پیشاب کو دھونے کے بیان میں. اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. آپ نے آدمی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کے پیشاب کا ذکر نہیں کیا, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود کے پیشاب سے, یعنی جب خود جائیں گے واش روم تو اس وقت بچنے کا اہتمام کرنا ہے. ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی, کہا مجھے روح بن قاسم نے بتلایا, تو ہم اس سے عطا بن ابی میمونہ نے بیان کیا, وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس مانی لاتا, آپ اس سے استنجا فرماتے. تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ پیشاب سے آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول, یعنی پیشاب سے فائدہ ہونے کے بعد بھی کس چیز سے آپ نے استنجا کیا؟ پانی سے. اور ویسے بھی سب سے بیسٹ چیز کیا ہے طہارت کے لیے؟ پانی ہی ہے. اور کیونکہ بہت سارے لوگ یعنی دلیل دیتے ہیں نا کہ اچھا مٹی کے ڈھیلے, تو ٹھیک ہے مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن جہاں پانی ملے تو بہتر کیا ہے؟ پانی ہی استعمال کرنا چاہیے. ہم سے محمد بن مسلح نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے محمد بن خازم نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عامش نے مجاہد کے واسطے سے روایت کیا, وہ طاؤس سے, وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں, ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے, ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خوش نہ ہوں پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے. ابن مسلم نے کہا کہ اس حدیث کو ہم سے وقی نے بیان کیا, ان سے عامش نے مجاہد سے. ایکچولی پھر وہ سیم حدیث ہے لیکن اس کو دلیل کے طور پر اور ثابت کرنے کے لیے دوسری روایت امام بخاری نے بیان کیا, اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا عذاب ہونے کا اس سے اندیشہ ہے, تو بہتر پھر کیا ہے ایون اگر ہم اپنی خود کی بھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچیں تو بھی عذاب ہونے کا خطرہ ہے, تو اس سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دو حدیثیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم, پھر اس کے بعد ہمارا یہ باب الوضو جو ہے یعنی ایک حصہ بس رہ جائے گا. ہم سے عبداللہ نے بیان کیا, کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی, کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی, کہا میں نے انس بن مالک سے سنا, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اور دوسری سند بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے. انس بن مالک سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا, اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا, لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا, جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا, چنانچہ بہا دیا گیا. اب یہاں پر اس سے کیا پتہ چل رہا ہے, اس میں دو باتیں مینلی پتہ چلتی ہیں ہم کو, کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی زمین پر کوئی ایسی گندگی آ جائے نجاست, تو اس میں پانی بہانے سے کیا ہو جائے گا, وہ گندگی صاف ہو جائے گی. اور دوسری بات ہم کو پتہ چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے, تو اگر ہمارے بچے بھی کر دیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کئی مائیں بچوں کو زمین پر ایک دو لگا بھی دیتی ہیں کہ یہ یہاں پیشاب کر دیا, وہاں پیشاب کر دیا. اب یہاں تو ایک اتنا بڑا بدوی شخص تھا, اور چونکہ یہ عربی تھے اور ان کو احساس نہیں تھا, یا ان کو اس وقت اتنا یعنی جو صفائی کا وغیرہ کا اتنا خیال نہیں تھا, لیکن اللہ کی رسول سن کے آپ دیکھیں حکمت, یہ آپ کی جو دانائی کہہ سکتے ہیں, کہ آپ نے اس شخص کو نہیں ڈانٹنے دیا بلکہ صحابہ کرام دوڑے بھی اس کے پیچھے, دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے مارنے کو, تو آپ نے کیا کیا, ان کو روک دیا. ایکچوئل اصل چیز کرنے کی کیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی تعلیم تھی, کہ آپ تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا کر دے, کسی سے غلطی ہو جائے, تو آپ اس کو اس طرح سے سب کے سامنے شرمندہ نہ کرو. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو کام ہوا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھو, یہ نہیں کہ اب اس کے پیچھے دوڑ کر اس میں وقت ضائع کرو. اور کچھ لوگ اس کی حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں, کچھ اسکالرس نے لکھا ہے کہ اگر صحابہ کرام دوڑتے اس کو مارنے کے لیے, وہ بھاگتا, تو پیشاب کے چھینٹے کیا ہوتے اور پورے مسجد میں پھیلتے جاتے. تو لہٰذا یہ بھی آپ نے حکمت کی بنا پر روک دیا کہ جہاں ہے وہیں وہ گندگی وہاں سے صاف ہو جائے اور زیادہ اس کو پھیلنے نہ دیا جائے. تو اگر چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو, اگر وہاں پر کوئی اس طرح سے پیشاب کر دے بچہ وغیرہ, تو اس کو کیسے کرنا چاہیے تھے, پانی سے صاف کر دینا چاہیے. اور اگر مٹی وغیرہ کی کوئی چیز اور اس پر ایسی گندگی آ گئی ہے, تو سوکھ کر وہ خود بخود ختم ہو جائے گی, یعنی اس کی نجاست چلی جائے گی, لیکن اندرونی طور پر کہیں ایسے کوئی خرابی آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, پانی سے صاف کرنا چاہیے. ایکچولی دیکھیں مسجد نبوی میں تو فرشی نہیں تھی نا, مٹی تھی جی, تو اس لیے اوپر سے پانی ڈال دیا, وہ بہا تو نہیں ہوگا, پورا باہر تو نہیں نکالے ہوں گے اس کو, کیونکہ کوئی ایسی فرشی تھی نہیں, نہ کوئی اس طرح سے سلوپ تھا کہ پانی اس طرح سے بہتا ہوا جائے گا, وہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہوگا. تو اوپر سے پانی ڈال دیا مطلب وہ پاک ہو گیا, یہ بتانا مقصود ہے. بچوں کے پیشاب کے بارے میں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, کہا ہم کو مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی, انہوں نے اپنے والد عروہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا, اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا, آپ نے پانی منگایا اور اس پر بہا دیا. اب یہ حدیث آپ لوگوں نے طہارت کے مسئلے میں پہلے بھی پڑھی ہوگی کہ ایکچولی دو یہاں پر ہیں ہم کو پتہ چلتے ہیں, اور یہ اس کی حکمت اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. کہ لڑکے کے پانی پر آپ نے کیا کیا, جب لڑکے نے پیشاب کیا تھا تو آپ نے اس پر پانی کے چھینٹے ڈال دیے, اور پانی ایسا ڈالا جائے گا, اس میں ایکسپلینیشن میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اتنا حصہ کپڑا بھیگ جائے, یعنی یہ نہ ہو کہ بہتا جائے لیکن اتنا حصہ جہاں پر پیشاب کیا تھا وہ بھیگ جائے, یعنی اتنے بھی چھینٹے آپ اتنے ہلکے چھینٹے بھی نہیں دیں گے کہ وہ پیشاب کا اثر ظاہر نہ ہو. اور لیکن جو لڑکی کا پیشاب ہوتا ہے چونکہ وہ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی اسمیل بھی ہوتی ہے, تو لہٰذا اس کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیے جائیں گے, پانی اس طرح سے جو ہے چھڑکا جائے گا کہ جتنا حصہ بھیگا تھا اتنا حصہ بھیگ جائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں کہ اس میں انہوں نے اس کے ایکسپلینیشن میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے دیا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس کو نچوڑ رہے ہو تو پانی نہیں تھر رہا ہو, اتنا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا آپ پانی ڈالیں کہ اس کے چھینٹے جائیں اور وہ چھینٹوں سے اتنی جگہ پوری بھیگ جائے پانی سے, تو اتنا کافی ہے. لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک وہ بچہ شیر خور ہو, جب وہ صرف ماں کے دودھ پر ہو. جب وہ دودھ نہیں پیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے, یعنی کچھ چیز کھانا وہ شروع کر دے تو اس کا مطلب پھر اس کے بعد تو دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو الحمدللہ کتاب الوضو تھا ہمارا, بس تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ان شاء اللہ, وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے, اور اس کے اگلے ہفتے آپ کا کتاب الوضو کا ان شاء اللہ ایگزام رہے گا. اور جو یہ پیشاب وغیرہ کے کپڑے یا جو بھی اور نجاست کے کپڑے, تو بہتر اس کو اوائڈ ہی کریں, یعنی ایسی چیزیں ڈالیں پھر کہ اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, جیسے ٹاویل ہوتے ہیں جو ہمارے جس سے ہم چہرہ بھی صاف کرتے ہیں, تو ان کو الگ سے ڈالا جائے. تو اگر اس کے تعلق سے کوئی سوال تھا آپ کے باب وضو کے تعلق سے, تو اتنا حصہ پانی سے آپ اوپر کا صاف کر لیں, پھر وہ سوکھ جانے کے بعد, ویسے بھی جو بھی چیز سوکھ جاتی ہے تو وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ اس پر نماز نہیں پڑھ سکیں گے میٹرس وغیرہ پر اگر بچے نے پیشاب کیونکہ وہ اندر جذب ہو گیا تھا. لیکن ایکچولی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ سوکھ جائے تو گندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ اس کو اوپر سے پانی سے صاف کریں گے.
جی,
ڈبے کے
دودھ پیتا ہے تو
ایکچولی اس میں دو آ رہا ہے, اس میں بھی دو رائے ہیں, کیونکہ یہ سوال بھی بہت دفعہ آیا کہ کیونکہ دودھ جو ہمارا بنتا ہے آج کل ہم جانتے ہیں کہ اس میں وہ اتنے پروٹین اور پتہ نہیں کیا کچھ ملاتے ہیں, تو وہ ماں کا دودھ تو نہیں رہا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں اتنی الگ الگ چیزیں وہ ڈالی جاتی ہیں تو پھر وہ دوسری غذا میں آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے, لیکن کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ماں کا دودھ بھی انہیں چیزوں سے تو بنتا ہے, یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر خور بچہ جو کہ بوٹل سے پیتا ہے یعنی اوپر کا ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو دوسری چیزوں سے بنتی ہے, لہٰذا یہ اس میں شامل نہیں ہوگا, تو اس کو اس کے پیشاب کو دھونا ہی پڑے گا. لیکن جو دوسرے اس کے جو دوسرا ان کا اوپینین ہے, تو وہ کہتے ہیں, وہ دلیل یہی لاتے ہیں کہ ماں بھی تو سب چیزیں کھاتی ہے نا اور اسی سے تو دودھ بنتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے, یعنی پھر وہ یہی سیم دودھ میں ہوگا. جی, تو دونوں ہیں, اب جس کو جو مناسب لگے وہ اس کو قبول کر لیں. اس طرح سے جی نفیس,
اسپورٹ شوز جیسے کہ
اس پر بھی کر سکتے آپ. جی بالکل کر سکتے, اگر آپ نے ساکس پہن کے وضو کیا تھا, جیسے جو ویسٹرن کنٹریز میں وہاں تو شوز اتار زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو وضو بھی نہیں کر سکتے, تو لوگ زیادہ تر وضو کر کے آتے ہیں آفیسز میں اور پھر وہ صرف مسا کر لیتے ہیں, تو شوز پر ہی کر لیتے ہیں مسا اگر وہ نجاست نہ لگی ہو تو, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں شوز میں نماز پڑھنا ہمارے دین میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے اگر اس پر نجاست نہ لگی ہو تو. اس میں ہو سکتا ہے اس میں جو یعنی کچھ ایسی تاثیر ہوتی ہوگی جس کی بنا پر انسان کو یا تو ہو سکتا ہے ہنودگی آتی ہو یا اس کا مزہ دیر تک محسوس ہوتا ہو, تو اس بنا پر اللہ کے اس نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا, وضو نہیں ٹوٹ جاتا. کیا ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ مستحب اور اس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو یاد ہے نا, کہ مستحب کس کو کہتے ہیں, مباح کس کو کہتے ہیں اور افضل کس کو کہا جاتا ہے. تو ایکچولی مستحب میں تو آئے گا, اور ویسے ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو نہیں کہا, آپ نے خود ہی کر لی کلی, تو اگر آپ کرنا چاہتے تو کر لیں, اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وضو سے ریلیٹڈ کسی کا سوال؟
ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.